بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، دوسری مجلس۔ سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب علی اصغر برہمن نے، اور ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر میں گرد و پیش پروگرام پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے عید الفطر کا خصوصی پروگرام۔ اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام آئینۂ صحافت۔ نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ اور گرد و پیش میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یک طرفہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آرمی چیف سے پنجاب میں مداخلت کے لیے گورنر عمر چیمہ کی درخواست کو آئین سے بغاوت قرار دیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے دو اعلی عہدیداروں نے سیاسی اختلافات ختم کرنے کے مقصد سے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ اور برازیل میں ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے مقابلوں کے تیسرے دن کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے تمغوں کی فہرست میں چوتھا مقام حاصل کر لیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے یک طرفہ غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کو بین الاقوامی قوانین، انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان پابندیوں سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے بدھ کی شام جنرل اسمبلی کی کمیٹی برائے اطلاعات اور روابط سے خطاب میں خود سرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان پابندیوں سے ملکوں کی مالی اور اقتصادی اور تجارتی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پابندیوں سے اقتصادی ترقی کا عمل کمزور ہوتا ہے اور علاج معالجے کے شعبے سمیت مختلف شعبوں میں خام مواد اور بیرونی مالی ذرائع تک دسترس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جس سے براہ راست عوام متاثر ہوتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ بعض ممالک جدید ٹیکنالوجی پر اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور وہ حقائق تحریف کر کے اور بے بنیاد دعوے کر کے دیگر ملکوں، خاص طور سے ترقی پذیر ملکوں کو جدید ٹیکنالوجی سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے سینئر صحافی اور مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے آرمی چیف سے پنجاب میں مداخلت کے لیے گورنر عمر چیمہ کی درخواست کو آئین سے بغاوت قرار دیا ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ کیا پاگل پن کی حدوں کو چھوتے ان مسخروں کو اس خط کا کوئی دو ٹوک جواب ملے گا۔ عرفان صدیقی نے کہا کہ کیا معزول اور مفلوج گورنر کی آرمی چیف سے مداخلت کی درخواست آئین سے کھلی بغاوت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ پنجاب کے گورنر عمر سرفراز چیمہ نے آرمی چیف جنرل باجوہ سے آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ گورنر پنجاب نے آرمی چیف کو صدر مملکت عارف علوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو لکھے گئے خطوط کی نقول بھی بھجوا دی ہیں۔ خط میں آرمی چیف سے پنجاب میں آئینی فریم ورک پر عمل درآمد کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ گورنر پنجاب کے خط میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں پر عوامی اعتماد بحال کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں بھیانک آتش زدگی سے کم 100 دکانیں جل کر راکھ ہو گئی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ آگ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد کے بازار میں لگی، جس سے چھوٹی بڑی 100 سے زیادہ دکانیں جل گئیں۔ آتش زدگی کے باعث تاجروں کو بھاری نقصان ہوا ہے، لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ متاثرہ دکانداروں نے انکوائری اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجروں نے شارٹ سرکٹ کے باعث آگ لگنے کا امکان مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آگ لگی اس وقت علاقے میں بجلی نہیں تھی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کے باعث سامان اور رقم بھی جل گئی۔ واضح رہے کہ آگ سے متاثرہ مارکیٹ میں زیادہ تر دکانیں کپڑے کی تھیں۔ سہونی آبادکاروں نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر پھر حملہ کیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق سہونی آبادکاروں نے جمعرات کے روز فلسطین پر غاصبانہ قبضے کی اپنی سالانہ تاریخ کی مناسبت سے مسلمانوں کے قبلہ اول کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا۔ رپورٹ کے مطابق غاصب سہونی آبادکار باب المغاربہ کی طرف سے مسجد الاقصی میں داخل ہو گئے اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی۔ اس سلسلے میں تحریک فتح نے تمام فلسطینیوں سے تیار رہنے اور دفاع کے لیے بیت المقدس اور مسجد الاقصی پہنچنے کی اپیل کی ہے۔ رائے الیوم کی رپورٹ کے مطابق تحریک فتح نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے تمام علاقوں میں فلسطینیوں کی جانب سے دفاع کے طور پر استقامت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تحریک فتح نے فلسطینیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں اعتکاف کریں اور مسجد کے صحن میں فلسطینی پرچم لہرائیں، اس طرح سے صہیونی آبادکاروں کی جارحیت کا مقابلہ کریں۔ اس تحریک نے اعلان کیا ہے کہ بیت المقدس قلب فلسطین اور غرب اردن اور غزہ ان کے دو طاقتور بازو ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ سعودی اتحاد نے یمن میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ایک دفاعی ذریعے کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے صوبہ الحدیدہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 83 بار خلاف ورزی کی اور مختلف علاقوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا۔ سعودی اتحاد کی جانب سے الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر بمباری کے علاوہ گولہ باری بھی کی گئی۔ یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے جارحیت اور جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ نے سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کیے جانے پر سخت خبردار کیا ہے۔ واضح رہے گا یمن میں سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جنگ و جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ یمنی شہری بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جنگی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے 85% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اس ملک کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے 2 اعلی عہدیداروں نے سیاسی اختلافات ختم کرنے کے مقصد سے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ طلوع نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے نگراں وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اور پاکستان میں طالبان کے خصوصی ایلچی سردار احمد خان نے حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار اور ان کے قریبی ساتھیوں سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس ملاقات میں فریقین نے افغانستان کے سیاسی، اقتصادی، سماجی اور سلامتی کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم اور گرلز اسکول کھولے جانے کے سخت حامی ہیں۔ دراصل طالبان انتظامیہ کے ایک رکن نے کہا ہے کہ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم طالبان کی عبوری انتظامیہ کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ طلوع نیوز کے مطابق طالبان کی وزارت تعلیم کے ترجمان عزیز احمد ریان کا کہنا ہے کہ افغان لڑکیوں کی تعلیم عالمی برادری، علاقے کے تمام ملکوں اور افغان عوام کے لیے جتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ طالبان انتظامیہ کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لڑکیوں کے اسکول کھولے جانے کے بارے میں طالبان حکام کی کئی میٹنگیں ہوئی ہیں۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ کولمبو سے موصولہ رپورٹ کے مطابق سری لنکا کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت یونائٹڈ پیپلز فورس یو پی ایف نے سجیت پریما داسا کی سربراہی میں پارلیمنٹ کے اسپیکر مہندا پایا ابھی وردنا کو ملک کے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت ملک کے سنگین معاشی بحران کو حل کرنے اور عوام کو معیاری زندگی دینے سے متعلق اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہی ہے۔ سری لنکا میں حزب اختلاف نے حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسی حالت میں پیش کی ہے کہ پورے ملک میں صدر گوٹابایا راجا پاکسے اور ان کے بھائی وزیر اعظم مہندا پاکسے کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ عوام صدر اور وزیر اعظم دونوں سے اقتدار سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سری لنکا کی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی یونائٹڈ پیپلز فورس نے ایسی حالت میں پارلیمنٹ کے اسپیکر کو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی ہے کہ اس کے پاس پارلیمنٹ میں کل 54 نشستیں ہیں اور تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے 225 ووٹوں کی ضرورت ہوگی۔ یو پی ایف کو امید ہے کہ وہ حزب اختلاف کی دیگر جماعتوں اور حکمراں جماعت کے منحرف اراکین کی حمایت سے تحریک عدم اعتماد پاس کروا لے گی۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ روس اور یوکرین کی برآمدات شروع ہوئے بغیر دنیا کی غذائی سیکورٹی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوترش کا کہنا ہے کہ یوکرین کی زرعی پیداوار اور روس کے فرٹیلائزر اور غذائی اشیاء کی برآمدات شروع ہوئے بغیر غذائی سیکورٹی کے تعلق سے پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے بدھ کی شام نائجیریا کے دارالحکومت ابوجا میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران کہا کہ اس وقت غذائی اشیاء کی قلت کو دور کرنے اور فوڈ سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عالمی منڈیوں میں یوکرین کے غلات اور روس کے فرٹیلائزر نیز غذائی اشیاء کی سپلائی میں حائل رکاوٹیں دور کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جنگ کی وجہ سے بحران وسیع ہو گیا ہے اور دنیا کی فوڈ سیکورٹی اور انرجی نیز مالیاتی سسٹم کے لیے سخت خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ دنیا کو اس بحران سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان امن مذاکرات میں پیش رفت کے لیے عالمی برادری سہولت کار کا کردار ادا کرے۔ روسی صدر کے ترجمان نے مغرب کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے خصوصی آپریشن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ مغرب کا یہ دعویٰ کہ روس نے یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے 9 مئی کو خصوصی آپریشن انجام دینے کا فیصلہ کر لیا ہے سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے بھی کہا ہے کہ روس 9 مئی تک یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے اسپیشل آپریشن کا ارادہ نہیں رکھتا۔ برازیل میں ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے مقابلوں کے تیسرے دن کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے تمغوں کی فہرست میں 4th مقام حاصل کر لیا ہے۔ ڈیف لمپک یا قوت سماعت سے محروم کھلاڑیوں کے 24th دور کے مقابلے برازیل میں جاری ہیں، جن میں دنیا کے 80 ملکوں کے 4000 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے۔ ان مقابلوں میں ایرانی کھلاڑیوں کا دستہ 8 قسم کے مقابلوں، من جملہ فٹ بال، جوڈو، کراٹے، نشانے بازی، ساحلی والی بال، دوڑ، ٹائیکوانڈو، فری اسٹائل کشتی اور گریکو رومن کشتی کے مقابلوں میں شرکت کر رہا ہے۔ تیسرے دن کے کھیلوں کے اختتام پر ایرانی کھلاڑیوں نے 15 تمغے حاصل کر لیے، جن میں 4 سونے، 5 چاندی اور 6 کانسی کے تمغے شامل ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ گرد و پیش میں ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں، اور اب سیاسی گفتگو کا وقت ہوا ہے۔ تو سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ ڈاکٹر راشد صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
تو راشد صاحب، آج عراق کی سیاسی صورتحال کے بارے میں قدر تفصیل سے بتائیے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جو عراق کے اندر صورتحال ہے، یوں تو عراق کو کئی حوالوں سے اس کی صورتحال کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اس کی اقتصادی صورتحال، اس کی سلامتی اور سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں، اسی طرح وہاں کے جو سماجی مسائل ہیں، مذہبی جو ایشوز ہیں، سب اپنی جگہ پہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جن پہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم اس وقت برننگ کویسچن ہے، یا جو میڈیا میں بھی جس کو زیادہ پیش کیا جا رہا ہے، وہ وہاں کی سیاسی، اور وہ بھی سیاسی پارلیمانی صورتحال ہے۔ ہمارے سامعین یقیناً جانتے ہیں کہ اکتوبر 2021 کو عراق میں پارلیمانی انتخاب عمل میں آیا، اور اس کے نتیجے میں جو نتائج آئے وہ بہت ہی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ، بکھرے ہوئے نتائج ہیں۔ کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت نہیں مل سکی، نہ کسی الائن کو اور نہ کسی ایک پارٹی کو، جس کی وجہ سے ایک جو بکھرا ہوا مینڈیٹ ہے۔ اور یہ بھی آپ کے مد نظر ہے، سامعین بھی جانتے ہیں کہ عراق کے آئین کے اندر جو عہدوں کی تقسیم ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو صدر ہوگا وہ ہر صورت میں کرد ہونا چاہیے، اور جو پرائم منسٹر ہے اس کو شیعہ ہونا چاہیے، جبکہ اسپیکر کے لیے اہل سنت کے ہونا چاہیے۔ یعنی یہ تین جو بڑے عہدے ہیں وہ اس طرح تقسیم ہیں۔ یہ خود تقسیم ایک بڑی مشکل بن جاتی ہے پارلیمانی جو نظام ہے اس کے اندر، کہ آپ ممکن ہے ایک پارٹی کے پاس افرادی قوت یا ممبران کی تعداد زیادہ ہو لیکن اس کے پاس شیعہ کینڈیڈیٹ نہ ہو وزارت عظمیٰ کے لیے، یا مثلا اس کے پاس وہ دو تہائی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس کرد کے لیے یعنی کردوں کے اندر پریزیڈنٹ کا امیدوار موجود نہ ہو، اسی طرح اسپیکر کے عنوان سے۔ اس وقت تک یعنی آپ 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے الیکشن کو، ان 7 ماہ میں ابھی صرف ایک انتخاب عمل میں آ چکا ہے یا ہو سکا ہے، وہ ہے پارلیمنٹ کے اسپیکر کا، جو محمد الحلبوسی جو اس وقت پارلیمنٹ کے اسپیکر منتخب ہوئے ہیں، البتہ یہ پچھلے سیشن میں بھی یہی اسپیکر تھے، لیکن صدارت کا یعنی انتخاب صدر ابھی تک منتخب نہیں ہو سکے، اسی طرح وزیراعظم کا انتخاب ابھی تک عمل میں نہیں لایا جا سکا۔ تو یہ ایک مشکل ہے، ایک پارلیمانی ایک چیلنج ہے کہ جو اس وقت عراق کو درپیش ہے۔ اب اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ابھی تک 7 ماہ میں وزیراعظم کا انتخاب کیوں نہیں ہو سکا اور پریزیڈنٹ کا انتخاب کیوں نہیں انجام پا سکا۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایک سکیٹرڈ قسم کا مینڈیٹ ہے، پارٹیوں میں جو نشستوں کی پارلیمنٹ کے اراکین کی تقسیم ہے وہ اس طرح ہے کہ کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی الائنس یا کوئی بھی اتحاد 2/3، چونکہ پریزیڈنٹ کے لیے 2/3 چاہیے اور پرائم منسٹر کے لیے یعنی پرائم منسٹر کے لیے اس فرد کو جو پارلیمنٹ کہہ سکتی ہے کہ اب آپ حکومت بنائے پرائم منسٹر کے عنوان سے، تو اس کے لیے 50%+1، یعنی اگر 100 سیٹیں ہیں تو 50 کے ساتھ 1، یعنی 51 سیٹوں والے الائنس یا پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پرائم منسٹر کا نام پیش کر سکتے ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے۔ اب اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے، 2 سے 3 گروہ اس وقت بنیادی طور پہ جو ہے نا وہاں پہ آپس میں سرگرم عمل ہیں، یا کہہ لیں یا جس کو آپ اقتدار کی دوڑ میں شامل ہیں، یا مثلا پریزیڈنٹ اور وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک صدر گروہ ہے کہ جو بظاہر اس وقت جس کے پاس ذاتی طور پہ سب سے زیادہ پارلیمنٹ کے نمائندگان ہیں یا پارلیمنٹ کی نشستیں ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہے وہ کردستان ڈیموکریٹس کا گروپ ہے، ان کے ساتھ کچھ آزاد ہیں اور وہ بن سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے نام سے ایک گروہ تشکیل پایا ہے کہ جس کے ساتھ اہل سنت کے بھی کچھ لوگ شامل ہیں۔ تو یہ 3 گروہ ہیں اور تینوں گروہ کوشش کر چکے ہیں ابھی تک، سر توڑ کوشش کر چکے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک گروہ ٹوٹل پارلیمنٹ میں سے 2/3 لینے میں کامیاب ہو جائے، لیکن گزشتہ دن تک کی جو رپورٹ ہے اس میں ابھی تک نہ صدر گروہ کو یہ موقع مل سکا ہے اور نہ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کو، نہ کردستان ڈیموکریٹس کو۔ تو اس لحاظ سے ابھی جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ چونکہ مقتدیٰ صدر گروہ جو ہے وہ بہرحال اس وقت انفرادی انڈیویجولی وہ سب سے زیادہ سیٹیں رکھتا ہے، تو اس نے ابھی کہا کہ ہم نے پہلے جو ہے وہ 40 دن دیے تھے شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کو کہ وہ الائنس بنائیں جو بھی سلسلہ ہے، اور اس میں آپ صدر اور وزیراعظم کا جو ہے وہ نام اسمبلی کے سامنے پیش کر دیں، لیکن چونکہ 40 دن گزر چکے ہیں اور وہ ناکام ہو چکے ہیں، اب صدر نے کہا کہ ہم جو آزاد امیدوار ہیں پوری پارلیمنٹ کے اندر ان کو ہم جو ہے وہ 10-15 دن کا جو ہے وہ الٹیمیٹم دیتے ہیں، وہ اس کے اندر اندر وہ اپنا کوئی الائنس بنا کے تو وزیراعظم اور صدر کے لیے جو ہے وہ اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لے کے آئے۔ اب وہ نیشنل سالویشن پارٹی جس میں صدر اور بارزانی اور الحلبوسی بھی شامل ہیں، ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں، لیکن دوسری طرف ان کو بھی 2/3 جو ہے وہ اکثریت حاصل نہیں ہے۔ مقابلے میں شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ساتھ جو آزاد ممبران بھی شامل ہیں، اہل سنت اتحاد کے بھی لوگ شامل ہیں، وہ بھی پچھلے 40 دنوں سے لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی جوڑ توڑ کر کے کوئی اس انداز سے پارلیمنٹ کے اندر اپنے وزیراعظم کے لیے کوئی فرد تیار کر لیں اور اس کو کوئی ووٹ مل جائیں، ان کو بھی ناکامی رہی صدر کے لیے۔ تو اس وقت صورتحال ویسی کی ویسی ہے جیسے 7 ماہ پہلے تھی، یعنی الیکشن کے منعقد ہونے سے لے کے ابھی تک نہ پرائم منسٹر بن سکا ہے نہ پریزیڈنٹ بن سکا ہے. ظاہر ہے جب ملک کے اندر صورتحال یہ ہو کہ ملک بغیر پریزیڈنٹ کے اور بغیر پرائم منسٹر کے چل رہا ہو تو پھر اس کے اندر کتنے بحران پیدا ہوتے ہیں, اور وہ بھی عراق جیسا ملک کہ جو اس وقت امریکی جارحیت کے بعد یا داعش کے حملوں کے بعد یا ہمسایہ ممالک کی بعض مداخلتوں کے باوجود جس صورتحال سے گزر رہا ہے, اگر بیرونی محاذ پہ بھی وہ مشغول ہو, اقتصادی لحاظ سے بھی کمزور ہو, امریکہ کا دباؤ اپنی جگہ پہ ہو, امریکہ کی جو منفی سرگرمیاں وہ بھی بدستور موجود ہوں, داعش کے بھی ابھرنے کا اندیشہ ہو, اور اس تمام صورتحال کے اندر اگر پارلیمنٹ رول پلے نہ کر رہی ہو, پریزیڈنٹ باقاعدہ موجود نہ ہو, پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنی کیبنٹ کے ساتھ مختلف فیلڈ میں فعال نہ ہو, تو یقیناً اس ملک پہ انتہائی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس تناظر میں دیکھی جا سکتی ہے کہ پارلیمانی اور سیاسی لحاظ سے عراق کو ایک شدید بحران کا سامنا ہے.
جی شکریہ جناب ڈاکٹر راشد صاحب. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. کب تک میرے آقا یہ زیست بسر ہوگی, بتلاؤ شب غم کی کس آن سحر ہوگی. اب رحم کرم اپنا محبوب خدا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہم تو ہے رہین غم اور ہجر کے مارے ہیں, جو کچھ بھی ہے لیکن ہم دیوان تمہارے ہیں. مقبول دیوانوں کی سرکار دعا کرنا, دکھیوں پہ کرم اپنا یا صلی اللہ کرنا, خیرات ہمیں اپنے جلووں کی عطا کرنا. ہر چند کے چوکھٹ سے یہ دور دیوانہ ہے, لیکن یا نبی ہر پل نظروں میں مدینہ سرکار دوا کرنا، دکھیوں پہ کرم اپنا، یا سل.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 اردیبہشت، 3 شوال اور 5 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین شوال المکرم سن 8 ہجری قمری کو بعض مورخین کے مطابق جنگ حنین کا آغاز ہوا. یہ جنگ فتح مکہ کے 15 دن بعد مکہ اور طائف کے درمیانی علاقے میں شروع ہوئی. اس جنگ میں 2 قبیلے، حوازن اور ثقیف، جنہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے. اس جنگ میں مسلمانوں کو، جو فتح مکہ کی کامیابی سے کسی حد تک مغرور ہو گئے تھے، ابتدا میں ذرا سختی کا سامنا ہوا، لیکن پھر خدا نے مدد کی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مسلمانوں کی ہمت بڑھائی اور جنگ جاری رکھنے کی ترغیب دی. مسلمانوں نے اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ کیا اور بڑی بہادری سے جنگ لڑ کر فتح حاصل کی. اس فتح کے بعد کفار کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کے محبت آمیز سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئی. پندرہ اردی بہشت کو شیخ صدوق کا دن منایا جاتا ہے. معروف شیعہ دانشور شیخ صدوق 306 ہجری قمری کو قم کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے. انہوں نے بچپن سے ہی دینی تعلیم کا آغاز کیا اور اپنے والد اور ممتاز اساتذہ سے کسب فیض کیا. شیخ صدوق نے اعلیٰ علمی مدارج طے کرنے کے بعد بغداد کا سفر کیا. بغداد میں ان کی علمی شہرت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پورا علاقہ ان سے متاثر تھا. وہ اپنی عمر کے اواخر میں ایران کے رے شہر کے شیعوں کی درخواست پر اس شہر میں سکونت پذیر ہوئے اور 75 سال کی عمر میں اس دار فانی کو ودا کہا. ان کی کتابوں میں 4 جلدوں پر مشتمل من لا یحذر الفقی اور 10 جلدوں پر مشتمل مدینۃ العلم خاص طور سے قابل ذکر ہے. اول الذکر کتاب میں 6000 احادیثیں ہیں. پندرہ اردی بہش سن 1323 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے 42 سال کی عمر میں لوگوں کو اللہ کی راہ میں قیام کی دعوت دینے کے لیے اپنا پہلا سیاسی بیان جاری کیا. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس بیان میں لوگوں کے ماضی حال اور مستقبل کے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اللہ کی راہ میں قیام کو دنیا کی اصلاح کا واحد راستہ اور اسی کو تمام انبیاء الہی کی بعثت کا فلسفہ قرار دیا. اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں ایرانی قوم اور مسلمانوں کی مشکلات کی وجوہات کا ذکر کیا اور علماء دین کی سنگین ذمہ داری کی وضاحت کرتے ہوئے ان کی سیاسی غفلت کے بھیانک نتائج کی طرف متوجہ کیا۔ یہ بیان جاری کرنے کا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد نوجوان علماء کو بیدار اور خطرے کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ نیز اس اقدام سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا سیاسی موقف اور شخصیت پہلے سے بھی زیادہ واضح ہو گئی۔ نیز بتدریج آپ کے شاگردوں میں ہم خیال ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد کے میدان عمل میں فعال ہونے کی راہ ہموار ہوئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد کے برسوں میں آپ کی قیادت میں بنیادی انقلابی کام انجام دیے۔ اور 5 مئی 1980 کو اردو کے ممتاز طنز و مزاح نگار کنیا لال کپور کا انتقال ہوا۔ وہ 27 جون 1910 کو لائل پور کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ لائل پور کا نیا نام فیصل آباد ہے، جو اب پاکستان کا حصہ ہے۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے 1928 میں پنجاب یونیورسٹی سے میٹرک کا امتحان نہ صرف فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا، پورے پنجاب صوبے میں دوسری پوزیشن بھی حاصل کی۔ انہوں نے لاہور میں بی اے اور ایم اے کے امتحان پاس کیے۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد مختلف کالجوں میں لیکچرار، نائب پرنسپل اور پرنسپل رہے۔ ان کو زبان پر بڑی مضبوط گرفت حاصل تھی۔ انہوں نے اپنی نگارشات میں معاشرے کی ناہمواریوں پر شدید طنز کیا ہے۔ اردو کا یہ ممتاز مزاح نگار 5 مئی 1980 کو ہندوستان کے شہر پونا میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے عید الفطر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام۔
آپ تمام محترم سامعین کی خدمت میں
میں ناہید انوری
اور گلشن نقوی کا محبت بھرا سلام عرض ہے۔ عید الفطر آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور ہمیشہ آپ کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے۔ آئیے عید کی مناسبت سے ایک اور خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
میری طرف سے بھی عید کی بہت بہت مبارکباد قبول کیجیے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹے سے شعر سے۔ مہک اٹھی ہے فضا پیراہن کی خوشبو سے، چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے۔ جی ہاں سامعین، عید الفطر روزے داروں کے لیے انعام و عطا کا سالانہ تہوار ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر یکم شوال کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عید الفطر کو روزے داروں کے لیے مسرت و رحمت کا پیامبر بنا دیا گیا ہے، اور یہ عید رمضان المبارک میں کی گئی عبادت و ریاضت، اطاعت و بندگی، تسبیح و تحلیل، حمد و ثنا، درود و سلام اور سحر و افطار کے اجر و ثواب اور انعام و اکرام کے ساتھ نزول قرآن کی برکتوں اور عظمتوں سے عبارت ہے۔
یہ عید ہے ان خوش قسمت اور بامراد لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں سے جی بھر کر فائدہ اٹھایا، جنہوں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور دل کے ویران اور تنگ و تاریک گوشوں کو عرفان و ایقان کی کرنوں سے منور کیا، جن کی جبینوں میں سجدے مچلتے رہے، جنہوں نے رات اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھا اور معبود کا قرب پانے کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے بے قرار اور بے چین رہے، جنہوں نے اپنے دلوں کو لمحہ بھر کے لیے یاد الہی اور زبان کو ذکر الہی سے غافل نہ ہونے دیا، جن کی آنکھوں سے ندامت اور پشیمانی کے آنسو سیل رواں بن کر بہتے رہے، جنہوں نے قرآن مجید کے نور سے اپنی روح کے محیب اندھیروں کو اجالا بخشا، جنہوں نے اذان و اقامت کی روح پرور صداؤں سے اپنے خیالات اور تخیلات کو پاکیزگی بخشی، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور رمضان المبارک کا پہلا عشرہ شروع ہوتے ہی اس کی بارگاہ میں اشکوں کے چراغوں سے اجالا کر کے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اس کی رحمت کو پکارنے لگے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف عنه خطيئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف ومه
خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ومه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
جی ہاں سامعین، پھر دوسرا عشرہ آیا تو مغفرت کی جستجو اور طلب میں سرگرداں ہو گئے۔ کبھی غفلتوں اور سرکشیوں کے سمندر میں ڈولتی ہوئی اپنی کشتی حیات کو دیکھتے، تو کبھی اس کے بے پایان کرم کی وسعتوں کو دیکھتے، اور اس باران رحمت کو دیکھتے جو سب کو یکساں سیراب کرتی ہے۔ پھر تیسرا عشرہ آتے ہی جہنم سے آزادی کا پروانہ لینے کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے، اور جب رمضان المبارک لیل و نہار کی ان مقدس ساتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر رخصت ہو جاتا ہے تو رب العزت کے یہ بندے اس کے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے نماز عید کے لیے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس دن رب العالمین اپنے فرشتوں میں نماز عید کے اجتماعات میں موجود بندوں پر فخر فرماتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں، پروردگار، اس کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری مزدوری دی جائے۔ پھر خداوند فرماتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں انہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا نہ کروں گا۔ میرے بندوں، لوٹ جاؤ، میں نے تم کو بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔
مسرت اور لذت کا حصول انسانی فطرت کا خاصہ ہے۔ انسان ابتدا ہی سے خوشیوں کا متلاشی رہا ہے۔ کچھ خوشیاں انفرادی ہوتی ہیں جن میں صرف فرد اور اس سے تعلق رکھنے والے چند اشخاص شریک ہوتے ہیں، اور کچھ خوشیاں اجتماعی ہوتی ہیں جن میں کسی مذہب یا علاقے سے وابستہ افراد من حیث القوم شریک ہوتے ہیں۔ خوشی کی ایسی تقریبات کے ایام جس میں کسی قوم کے افراد اجتماعی طور پر شریک ہوں اور انہیں مذہبی و ثقافتی حیثیت سے اپنا لیں تو وہ اس قوم کا تہوار قرار پاتے ہیں۔ تاریخ کے ابواب قدیم قوموں کے ایسے تہواروں کے ذکر سے خالی نہیں۔ تہوار مختلف قوموں کی تہذیب و معاشرت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ ہر قوم اپنے معتقدات اور رسوم و رواج کے مطابق اپنے تہوار مناتی ہے۔ بعض قوموں کے تہوار ظاہری آرائش و زیبائش اور مال و دولت کی نمائش سے عبارت ہوتے ہیں، اور کچھ قوموں کے تہوار قومی قوت و شوکت اور قومی استقلال و استحکام کا اظہار کرتے ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور فرد اور معاشرے دونوں کی اصلاح و فلاح کا ذمہ دار بھی۔ اس نے ملت اسلامیہ کو دو ایسے اسلامی تہواروں اور دینی جشنوں سے سرفراز کیا ہے جو فرزندان اسلام کی خوشی، روحانی بالیدگی، انفرادی مسرت اور اجتماعی شوکت کا مظہر ہیں۔ ان میں سے ایک تہوار کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ۔ اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو عیدین سعیدین، دو بابرکت عیدوں کا تحفہ عطا فرمایا۔
عید سعید، عید سعید، عید سعید،
جس کو آقا کی دید ہوتی ہے،
اس پہ قربان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے،
آج رمضان عید ہوتی ہے،
عید سعید، عید سعید، عید سعید، عید سعید۔
سامعین، ایسا ہی ہے، اور یہاں پر اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عید فطر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عید سعید فطر اسلام کی دو بڑی اور اہم عیدوں میں سے ایک ہے۔ عید فطر ضیافت الہی کا دن ہے، اور عید قربان لقاء اللہ کی عید ہے، اور ماہ مبارک کے صدقے میں عید کو لوگوں کے درمیان ہمدلی اور یکجہتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ عید اتحاد اور ہمدلی کی عید ہے۔ یہ عید سماج میں سب کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہی محبت انہیں ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے۔ امام خمینی نے عید فطر کے لیے خاص معیار معین کیے ہیں، اور سب سے پہلا معیار یہ ہے کہ کیا ہم ضیافت الہی سے مستفیض ہوئے ہیں، اور کیا ہم نے مہمانی کے آداب کی رعایت کی ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی عید کے اپنے ایک خطبے میں فرمایا تھا، مسلمان ماہ رمضان سے نورانیت کے ساتھ باہر آتے ہیں۔ ماہ رمضان اپنے روزوں، ذکر و ثناء الہی، دعا و مناجات، تلاوت کلام پاک اور دیگر حسنات کے ذریعے کہ جن سے صاحب ایمان انسان بہرہ مند ہوتا ہے، قلوب کو نورانی کر دیتا ہے، انسان کے دل و جان پر جمے ہوئے زنگ کو ہٹا دیتا ہے۔ صاحب ایمان انسان در حقیقت شب قدر سے نئے سال کا آغاز کرتا ہے۔ شب قدر میں کاتبان الہی اس کی ایک سال کی تقدیر لکھتے ہیں، نیا سال شروع ہوتا ہے، اور در حقیقت ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ مسلمان ایک نئی راہ پر چل پڑتا ہے، تقویٰ کے زادے راہ کے ساتھ اس راستے کو طے کرتا ہے۔ اس راستے میں یادیں تازہ کرنے کے لیے کئی مراحل قرار دیے گئے ہیں، جن میں سے ایک عید الفطر ہے۔ اس دن کی بڑی قدر کرنا چاہیے۔ عید الفطر کے دن کی نماز در حقیقت گناہوں سے پاک ایک نئی زندگی کے آغاز پر شکرانے کی نماز ہے۔ نماز عید الفطر میں ہم بار بار بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں،
ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیہ محمدا و آل محمد، و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد صلواتک علیہ
ہمیں ایمان و اخلاق و عمل کی اس پاکیزہ بہشت میں جگہ دے جہاں یہ برگزیدہ ہستیاں قیام پذیر ہیں۔ نہ شائستہ اعمال، نہ پسندیدہ اخلاق و عادات، اور نہ مناسب عقائد کے دوزخ سے ہمیں نکال دے، جس سے ان برگزیدہ ہستیوں اور عالم خلقت کی معزز ترین شخصیتوں کو محفوظ اور دور رکھا ہے۔ ہم عید الفطر کے موقع پر اس عظیم ہدف کا تصور ذہن میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کی دعا کریں، اور اس سلسلے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پر خود کو قائم رکھیں۔ ماہ رمضان کا ایک بڑا ثمرہ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سمت واپسی۔
استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔
جی ہاں سامعین، عبداللہ بن زبیان امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، مسلمانوں کے لیے کوئی بھی عید، کوئی ضحیٰ اور کوئی فطر ایسی نہیں ہے جو آل محمد کے لیے حزن کی تجدید کا باعث نہ ہو۔ میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا، کیونکہ خاندان محمد اپنے حق کو دوسروں کے ہاتھ میں دیکھتا ہے، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ نااہل افراد ہی نہیں بلکہ دشمنان دین امت مسلمہ کے مقدرات پر مسلط ہیں اور منتظرین امام زمانہ اچھے دنوں کے منتظر ہیں اور ان ظالموں سے نجات کے طلبکار ہیں، اور جب تک امام برحق کا ظہور نہیں ہوتا تب تک وہ چین و سکون نہیں پائیں گے۔ اگر ہم حقیقی عید کے منتظر ہیں تو روح عید یعنی بقیت اللہ العظم کے ظہور کی دعا کریں۔
کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، انہی کے دم سے ہی دین کا نظام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔ ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، ہر ایک امام کے جو دور میں اصول رہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، جزیر خضرا میں ابھی یہ کام زندہ ہے، کسی کا ہو نہ ہو اپنا امام زندہ ہے۔
شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ہماری عید مبارک اسی پہر ہوگی کہ جب امام زمانہ کہیں مبارک ہو۔ انعام کا دن ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، عید سرور و شادمانی اور نیا لباس زیب تن کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقی عید اس شخص کے لیے ہے جو عذاب جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ شاعر کہتا ہے، معصیت جس دن نہ ہو اس دن حقیقی عید ہے، اے مسلمانوں علی کا تم کو یہ پیغام ہے۔
عید فطر مسلمانوں کی بیداری کا جشن ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایک مہینہ روزہ داری کے بعد عید الفطر کو مہمانی کا جشن، الہی ضیافت اور وصال رب، نفس اور شیطان پر فتح یابی کا جشن اور اللہ کے احکام کی تعمیل میں کامیابی حاصل کرنے کا جشن قرار دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، اسلام سیاست کا دین ہے، ایسا دین ہے جس کے احکام میں اور اس کے موقف میں سیاست بوضوح نمایاں ہے۔ ہر روز اسلامی ممالک کے شہروں سے دیہاتوں، قریوں اور قصبوں تک کی مسجدوں میں کئی مرتبہ جماعت کے لیے اجتماع ہوتا ہے۔ ہر سال دو عیدیں ہیں، لوگ ان عیدوں میں اجتماع کریں، اور ہر عید میں دو خطبے ہیں اور نماز ہے، اور ان خطبوں میں حمد اور رسول اکرم اور ائمہ طاہرین پر درود و سلام کے بعد سیاسی پہلوؤں کو، معاشرتی پہلوؤں کو، معاشی پہلوؤں کو، ملکی ضروریات کو اور علاقائی ضروریات کو زیر بحث لانے کی ضرورت ہے، اور خطبہ لوگوں کو مسائل سے آگاہ کریں۔ مبارک وہ دن ہے جب تمام اسلامی حکومتیں اور مسلم اقوام اکٹھے اور متحد ہو جائیں، یک صدا ہو جائیں، اور سب مل کر ایک ہی مقصد لے کر اسلام کو ہر جگہ زندہ کریں، اور تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ بڑی طاقتوں کے ہاتھ اپنے ممالک سے کاٹ کر رکھ دیں۔ رہبر کبیر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ فطر وہ دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عید قرار دیا ہے، تاکہ مسلمان ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں۔
جی ہاں سامعین، عبادت، بیداری، اتحاد و یکجہتی کا دن عید فطر ان مواقع میں سے ایک ہے کہ جن سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور خوش قسمتی سے اسلام میں اس طرح کے مواقع بکثرت ہیں۔ یہ دن دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے عید ہے، ایسا دن ہے کہ مسلمین ایک ماہ روزہ داری، عبادت اور تذکر کے بعد رحمت و نورانیت کے حصول کے لیے مستعد دلوں کے ساتھ نماز اور مختلف اجتماعات کے واسطے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور یہ اسلامی دنیا کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ تمام اسلامی عیدیں اور اسلامی مواقع کو ہمارے لیے اس خصوصیت کا حامل ہونا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کے دلوں کو باہم قریب تر کر سکیں۔ آج مسلمانوں کو پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اپنے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب تر کریں، اور عید کے حقیقی پیغام یعنی عشق و محبت کو برملا کریں۔ شاعر یہاں کہتا ہے، عید کا پیغام ہے عشق و محبت آشتی، عید یعنی پھر گلے مل کر بھلائیں دشمنی، عید کے دن چاہتے ہو گر خدا راضی رہے، دوسروں کو کر کے خوش حاصل کرو رب کی خوشی، ماہ رحمت میں بھی جو محروم رحمت سے رہے، کیا ادا کر پائے گا آخر وہ حق بندگی۔
عید الفطر کے اجتماعات میں لوگوں کے ایک ساتھ جمع ہونے سے معاشرے میں اتحاد و یکجہتی اور محبت و رواداری کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ ایسے عظیم و شان موقع پر باہمی روابط بڑھنے سے ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کے جذبات فروغ پاتے ہیں، اور یہ عید کا پر مسرت دن امیر غریب، افسر و ماتحت، تاجر و مزدور سب کے لیے ایک جگہ جمع ہونے کا موجب بنتا ہے۔ یوں مساوات اور یگانگت کے ولولہ انگیز مظاہرے کے ذریعے مسلمانوں کی ملی شناخت آشکار ہوتی ہے۔ دیگر اقوام و مذاہب سے وابستہ لوگ اسلام کے درس اخوت و محبت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، جس سے غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب ہونے کا موقع ملتا ہے۔ عید کا دن فرزندان اسلام کے لیے مسرت و شادمانی کا دن ہے۔ یہ عید بوڑھوں، نوجوانوں، عورتوں، بچوں کے لیے اظہار مسرت کا دن ہے۔ بچوں میں عید کے دن ایک خاص جوش و ولولہ دیکھنے میں آتا ہے، اس لیے ہمیں ان بچوں کو جو نادار و مفلس ہیں ان کو اس دن ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ بچوں کے شاعر اور جدید اردو نظم کے معتبر سخنور مولوی اسماعیل میرٹھی نے عید کے موقع پر یہ اصلاحی پیغام دیا تھا، عید رمضان ہے آج با عیش و سرور، ہم کو بھی ادائے تہنیت ہے منظور، اس عید سعید کی خوشی میں حضرت قومی بچوں کو یاد رکھیے گا ضرور۔ سامعین، اس امید کے ساتھ ہم عید کے حقیقی مقصد کو درک کرتے ہوئے اس دن حقیقی عید منانے والوں کے زمرے میں شامل ہوں گے، آج کے اس پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ عید فطر کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت. سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے بعض اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار ہم شہری سے. ہم شہری نے لکھا ہے، سینٹریفیوج مشین بنانے کے مرکز کو کیوں نتنز اینڈ ایٹمی سینٹر میں منتقل کیا گیا. اخبار لکھتا ہے، گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں ایران کے صوبے البوس میں واقع تیسا ایٹمی مرکز پر، جہاں سینٹریفیوج مشینوں کے روٹر اور بیلوز تیار کیے جاتے تھے، دھماکہ ہوا اور اس مرکز کو کافی نقصان پہنچا. یہ وہ مرکز تھا جس کی سرگرمیاں ایٹمی معاہدے کے تحت عارضی طور پر بند کر دی گئی تھیں، لیکن جب امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکل گیا تو ایک سال انتظار کرنے کے بعد پارلیمنٹ کے حکم پر جوابی کارروائی کے تحت اس مرکز کی سرگرمیاں بحال کر دی گئیں. دھماکے میں ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے کیمروں کو بھی نقصان پہنچا جو اس جگہ پہ نصب تھے، لیکن بجائے اس کے کہ آئی اے یہ دھماکے کی وجوہات کے بارے میں تحقیقات کرتی، وہ جلد از جلد نئے کیمرے نصب کرنے کی درخواست کرتی رہی. آئی اے نے اس حملے کی مذمت تک نہیں کی. ایران نے بھی اعلان کر دیا کہ جب تک سیکیورٹی اور قانونی تحقیقات مکمل ہو کر اس کا نتیجہ نہیں نکلتا اور آئی اے اس اقدام کی مذمت نہیں کرتی، تب تک ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو نئے کیمرے لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. ایران نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ سینٹریفیوج مشینوں کے مرکز کو ایک محفوظ جگہ منتقل کیا جائے گا اور اس کے لیے نتنز ایٹمی مرکز کا انتخاب کیا گیا. ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے بھی اعلان کیا کہ یہ کام لاحق خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے انجام دیا جا رہا ہے. 12 اپریل کو ان پرزجات کی پیداوار کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور آئی اے نے بھی اپنے کیمرے نصب کر دی ہیں، لیکن اس کی میموری کارڈ تک دسترس ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو بدستور نہیں دی جائے گی. سمیر رائے الیوم نے لکھا ہے، مسجد الاقصیٰ پر سہونی جھنڈا لہرانا اس جگہ کے تقدس کو پامال کرنے اور فلسطینی عرب اور مسلمانوں کے جذبات کو پھڑکانے کے مترادف ہے. بیت المقدس کے وقف کے ادارے کے سربراہ نزال الیعبری نے بتایا ہے کہ سہونی حکومت نے مسجد ابراہیمی کی دیواروں پر اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مسجد الاقصیٰ کے اطراف کی دیواروں پر نصب اس ڈنڈے سے فلسطینی اور امت اسلامیہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے اور یہ اقدام تمام بین الاقوامی قوانین کے منافی بھی ہے. نزال الجعبری نے کہا کہ اسرائیل قبل اول کی دیواروں، سینوں اور اس میں موجود عمارتوں پر قبضہ جمانا چاہتا ہے، لیکن اسے جان لینا چاہیے کہ غیر مسلموں کو مسجد الاقصیٰ کو کنٹرول میں لینے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. فلسطینی انتظامیہ کی وزارت خارجہ نے بھی اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے تل ابیب سے جارحیت کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. باخبر ذرائع نے اطلاع دیا کہ سہونی حکومت نے جمعرات 5 مئی کو مسجد الاقصیٰ پر حملے کا منصوبہ بنایا ہے. پاکستان سے شائع ہونے والا اخبار روزنامہ جنگ نے لکھا ہے، گورنر پنجاب کا وزیر اعظم کو خط، حمزہ شہباز کو غیر آئینی عمل کا ذمہ دار قرار دیا. گورنر پنجاب نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا. خط پنجاب کے سیاسی بحران اور آئینی تعطل کے بارے میں لکھا گیا ہے. خط کے متن میں کہا گیا کہ عثمان بزدار کا بطور وزیر اعلی استعفیٰ متنازع ہے. نون لیگ نے پنجاب اسمبلی میں ڈی فیکٹو ممبران کی مکروہ حمایت حاصل کی. وفاداری تبدیل کرنے والے ارکان اسمبلی کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا. گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے متنازع الیکشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا. پنجاب میں تمام غیر آئینی عمل کا مرکزی کردار حمزہ شہباز ہے. اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور سمعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام دریچے. پروگرام دریچے کے بعد ہماری شام کی نشریات بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سماعت فرمائیے پروگرام دریچے.
دریچے، عزیز سامعین، پروگرام دریچے لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. آج کا یہ پروگرام پاکستان، چین اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی میں ایران کے کردار سے متعلق ہے۔ اس پروگرام میں ایران چین 25 سالہ اسٹریٹجک معاہدے کی روشنی، نیز سی پیک کے تناظر میں ایران چین پاکستان اور افغانستان کی علاقائی ہم آہنگی پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ عزیز سامعین، پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک اور 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں جسے ون بیلٹ ون روڈ پروجیکٹ کہا جاتا ہے۔ یہ منصوبہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے تقریباً 56 ممالک کا احاطہ کرے گا۔ یہ منصوبہ 21ویں صدی میں امریکی بالادستی کے خلاف چین اور امریکہ کے درمیان دشمنی کا مظہر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان بحر ہند اور خلیج فارس کے علاقوں میں مقابلے کا باعث بھی بن سکتا ہے، وہ خطہ جہاں تیل اور گیس کے سب سے اہم ذخائر موجود ہیں۔ یہ منصوبہ آبنائے ہرمز اور بحیرہ عرب اور مکران کو عبور کرتے ہوئے مشرقی اور مغربی صارفین کی منڈیوں کے لیے ایک نیا روٹ بنے گا۔ آج کا پروگرام پاکستان، چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کے کردار سے متعلق ہے، جس کا پہلا حصہ شاہراہ ریشم اور چین اور امریکہ کے درمیان تنازعات پر مشتمل ہے۔ سامعین، امریکہ آج ایک زوال پذیر طاقت ہے اور چین ایک نئی سپر پاور کے طور پر خطے میں اپنی پوزیشن کو دھیرے دھیرے ایک زیادہ حساس اور فیصلہ کن مرحلے میں داخل کر رہا ہے۔ دونوں طاقتوں کے درمیان مسابقت کی ایک اہم مثال بین الاقوامی راہداری منصوبے بنانے میں ان کی رقابت ہے۔ اس مقابلے کا مرکز ایک نئی شاہراہ ریشم کی تشکیل ہے، جس کی تجویز چین اور امریکہ دونوں نے دی ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ، جسے انگریزی میں ون بیلٹ ون روڈ کہا جاتا ہے، درحقیقت چین کی طرف سے متعدد اہداف کے ساتھ تجویز کردہ ایک سپر پروجیکٹ ہے۔ اس منصوبے کا باضابطہ آغاز 2013 میں چینی صدر شی جن پنگ کے ملک کے دارالحکومت آستانہ کے دورے کے دوران کیا گیا تھا۔ ون بیلٹ ون چائنا روڈ منصوبے کے برعکس امریکہ کی طرف سے ایک نیا سلک روڈ منصوبہ تجویز کیا گیا ہے۔ نیو سلک روڈ کا مسئلہ سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے 2011 میں بھارت کے دورے کے دوران اٹھایا تھا۔ امریکن سلک روڈ دراصل 21ویں صدی میں امریکی تسلط پسند طاقت کے تسلسل کے لیے راہ ہموار کرنے کا پروجیکٹ تھا۔ امریکی نقطۂ نظر میں شاہراہ ریشم کا نیا منصوبہ مشرقی اور وسطی یورپ سے شروع ہوتا ہے اور قفقاز سے ایران اور روسی فیڈریشن کو نظر انداز کرتے ہوئے بحیرہ کیسپین سے ہوتا ہوا ترکمنستان، افغانستان اور برصغیر پاک و ہند تک جاری ہے۔ نیا سلک روڈ پروجیکٹ دو اہم محوروں پر مرکوز ہے۔ پہلا محور ریلوے اور سڑکوں کی تعمیر اور تکمیل ہے، جو یورپ کو متعین کردہ راستے سے جنوبی ایشیا تک لے جائے گا اور وسطی ایشیا کے ممالک کا احاطہ کرے گا۔ دوسرے محور میں توانائی کی پائپ لائنوں کی تعمیر اور تکمیل کا منصوبہ ہے، جو کہ کیسپین سی سے توانائی کو جنوبی ایشیا تک لے جائے گا۔ منصوبے کے مرکز میں ٹاپی پائپ لائن ترکمنستان پاکستان بھارت پائپ لائن ہے، جو درحقیقت نئی شاہراہ ریشم شمال جنوبی تجارتی راہداریوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں سابق وزیر خارجہ مسز کلنٹن نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد افغانستان میں اپنے مفادات کو برقرار رکھے گا۔ اب نئی شاہراہ ریشم کے ذریعے امریکی مفادات کے تحفظ کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ ایشین اسٹڈیز کے شعبے میں ایک ایرانی محقق ڈاکٹر امیر احمدیان کا خیال ہے کہ امریکی شاہراہ ریشم کے منصوبے کا اعلان کا مقصد بظاہر خطے میں خوشحالی اور استحکام کی سطح کو بہتر اور بڑھانا اور تجارت کے شعبوں میں علاقائی تعاون کو آسان بنانا ہے۔ اس منصوبے کا ہدف توانائی اور نقل و حمل، بنیادی ڈھانچے، سڑکوں، ریلوے اور پاور لائنوں کو وسطی ایشیائی ممالک اور پھر افغانستان، پاکستان اور ہندوستان سے جوڑنا ہے۔ حقیقت میں اس منصوبے کے پیچھے چین اور روس کے خلاف امریکی سیاسی مقاصد پوشیدہ ہیں۔ امریکی نیو سلک روڈ منصوبے کے اعلان کے بعد چینی صدر نے اپنے منصوبے کا اعلان زمینی اور سمندری دونوں راستوں پر ون بیلٹ ون روڈ کے طور پر کیا۔ نئی شاہراہ ریشم کا چینی ڈیزائن درحقیقت 2000 سال قبل اور ہان خاندان کی چینی تہذیب اور تاریخی ثقافت کی تاریخ کے متن سے ماخوذ اور متاثر ہے۔ یہ منصوبہ چین کو زمینی راستے سے جنوب مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا، روس اور یورپ سے ملاتا ہے۔ زمینی شاہراہ ریشم کا دوسرا اور تکمیلی حصہ 21ویں صدی کی وہ سڑک ہے جو چین کے ساحلی علاقوں کو جوڑتی ہے اور چین کو جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی ایشیا، جنوبی بحر الکاہل، جنوب مغربی ایشیا، مشرقی افریقہ اور یورپ سے جوڑتی ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے تین اہم راستے ہیں۔ پہلا راستہ شمالی راستہ ہے جو چین سے شروع ہو کر قزاقستان اور جنوبی روس، یوکرین اور بیلاروس سے ہوتا ہوا پولینڈ سے گزر کر آخر کار جرمنی پہنچتا ہے۔ دوسرا راستہ جو درمیانی راستہ ہے چین سے شروع ہو کر کرغزستان، تاجکستان اور ترکمنستان سے ہوتا ہوا ایران اور ترکی کے راستے یورپ پہنچتا ہے۔ تیسرا راستہ چین، افغانستان، پاکستان، ایران کا جنوبی راستہ ہے۔ جنوبی راستہ چین، افغانستان، پاکستان، ایران، جزیرہ نما عرب، مصر اور آخر میں شمالی افریقہ سے ہوتا ہوا یورپ پہنچتا ہے۔ تاریخی حقائق کے مطابق ایک بیلٹ یعنی چینی سڑک کے ڈیزائن میں ایران کا کلیدی کردار ہے۔ چین کے خیال میں نیو سلک روڈ انیشیٹو ہمسایہ ممالک اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ باہمی تعاون کو بڑھا کر اور باہمی مفادات کی بنیاد پر تعاون کی فضا پیدا کرنے کے خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے نئے مجوزہ شاہراہ ریشم کے برخلاف ون بیلٹ ون روڈ میں سب سے پہلے کسی بھی ملک کو سیاسی وجوہات کی بنا پر اس منصوبے سے باہر نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک میں یہ منصوبہ تیاری کے عمل میں ہے ان میں سیکورٹی کے مسائل وہ ممالک خود اور بیرون مداخلت کے بغیر حل کریں گے۔ بلا شبہ یہ واضح ہے کہ چین کے اپنے مقاصد ہیں۔ چین کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک صارفین کی منڈیوں تک چین کی آسان رسائی ہے۔ دوسرا مقصد خلیج فارس اور بحیرہ کیسپین کے توانائی کے دو مراکز تک چین کی آسان رسائی ہے۔ ان اہداف کے علاوہ جن کا چین اپنے تصویراتی مفادات میں خصوصی طور پر تعاقب کر رہا ہے امریکی اہداف کے سامنے بند باندھنا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ چین ہیجومونک اسٹیبلٹی تھیوری کے اصولوں پر مبنی ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ قائم کر کے عالمی معیشت پر امریکی غلبے کو چیلنج کرنے اور عالمی معیشت میں ایک نئی صف بندی قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوسرے لفظوں میں چین ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے ذریعے عالمی طاقت بننے کی راہ پر گامزن ہے اور اس خیال کو سامنے رکھ کر اور اسے حاصل کرنے کے لیے سنجیدہ ارادہ ظاہر کر کے ایک طرف وہ دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور دوسری طرف عالمی معیشت کے موجودہ نظام کو چیلنج کر کے بین الاقوامی اقتصادی نظام کی قیادت کے لیے منظر عام پر آنا چاہتا ہے۔ چینی شاہراہ ریشم کے نئے منصوبے میں تمام علاقائی اور بین علاقائی ممالک ایک طرح کی مشترکہ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے اصول پر شرکت کریں گے جس سے متوازن اجتماعی سرمایہ کاری اور ترقی کو آسانی سے ممکن بنایا جا سکے گا۔ شاہراہ ریشم کے چینی ماڈل میں سی پیک منصوبے اور ایران چین تعاون روڈ میپ کے فریم ورک میں علاقائی ہم آہنگی پر توجہ دی گئی ہے۔ ون بیلٹ ون چائنا روڈ منصوبے میں تین اوور لینڈ کوریڈور اور ایک سمندری لائن ہے جسے پرل اسٹرنگ کہا جاتا ہے۔ سی پیک ایک زمینی راستہ ہے جو مغربی چین کے شہر کاشغر کو پاکستانی ساحل مکران پر واقع گوادر کی بندرگاہ سے ملاتا ہے اور اسے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایسے میں سی پیک منصوبہ 25 سالہ ایران چین مفاہمت کی یادداشت کے نفاذ کے ساتھ بڑے پیمانے پر ون بیلٹ ون روڈ یا چائنا نیو سلک روڈ منصوبے کے حصے کے طور پر مکمل کیا جائے گا۔ اس طرح یہ ایران، پاکستان اور افغانستان کو چین کے ساتھ ایک اسٹریٹجک اقتصادی اتحاد میں شامل کرتا ہے جو متوازن علاقائی ترقی میں سہولت فراہم کرے گا۔ ایران، پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سی پیک پروجیکٹ اور 25 سالہ ایران چین تعاون یادداشت کے فریم ورک کے تحت ون بیلٹ ون روڈ منصوبہ جامع تعاون کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح کے تعاون کی تشکیل ایران، پاکستان، افغانستان اور چین کے درمیان مزید علاقائی ہم آہنگی کا باعث بنے گی، چونکہ امریکہ کے لیے چین اور ایران کی جانب سے ایسا کردار قابل قبول نہیں۔ اس لیے امریکہ اس اقدام کو روکنے کے لیے ملکوں کے درمیان اختلاف کو ہوا دینے کی کوشش کرے گا، لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ امریکی کوششیں ناکام ہوں گی۔ محترم سامعین، ہم پاکستان، چین اور افغانستان کے علاقائی اتحاد میں ایران کا کردار نامی پروگراموں کے سلسلے کے پہلے حصے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ اگلے پروگرام میں اس پر مزید روشنی ڈالیں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔ Thank you.